السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء لیسن نمبر 3. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ نساء آیہ نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، تقوی اختیار کرو یا ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، وخلق، اور پیدا کیے، منہا، اس سے، زوجہا، انہی کی زوج، وبسا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن، مرد، کثیرن، بہت سے، ونساء، اور عورتیں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، یہ تقوی اختیار کرو اس کا، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا واسطہ دے کر تم اپنے آپس کے رشتوں کے بارے میں سوال کرتے ہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیکم، تم پر، رقیبہ، نگران. اے لوگ، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اس ہی سے یعنی انہی سے ان کا جوڑا یعنی ان کی زوجہ ہوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائیں. اور تم ڈرو اللہ سے جس کے نام سے ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہو، سوال کرتے ہو، یعنی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر کر میرا حق مجھے دے دو. اب ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، روانی والا ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. لوگوں، اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے. سورہ نساء. النساء عورتوں کو کہا گیا ہے. سنگولر کے لیے عربی زبان میں امرات کا لفظ آتا ہے، امرات فرعون، یا کسی کی بیوی کو کہنا ہے یا سنگولر صیغے میں استعمال کرنا ہے تو امرات کا لفظ آتا ہے، ایک عورت، اور اس کی جمع النساء، نساء آتا ہے. آپ کو پورے قرآن کریم میں الرجال نامی کوئی صورت نہیں ملے گی. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے لیے پوری کی پوری ایک صورت نازل فرما دی ہے. کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. پچھلی صورت سے اگر ہم اس کا ربط جوڑیں سورہ آل عمران سے، تو پچھلی جو صورت تھی وہ بھی تقوی پر ختم ہوئی تھی، تقوی ہی کی تاکید کی گئی، اور سورہ نساء کا جو اسٹارٹ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی تقوی ہی ہے. اگر آپ سورہ آل عمران کا آخری رکوع اور اس میں آخری آیت دیکھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، اور لگے رہو اور ڈٹے رہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو یا فلاح پا سکو. تو آپ دیکھیں کہ پچھلی صورت سے اس کا جو رابطہ ہے یا اس کا ایک دوسرے کے ساتھ جو لنک ہے، اور ہر صورت دوسرے کا پیئر ہوتی ہے اور ہر صورت کا ایک دوسرے سے لنک جڑا ہوا ہوتا ہے. تو پیچھے تقوی کی بات پر ختم کی گئی سورہ آل عمران کی آیت، اور سورہ نساء بھی تقوی سے ہی شروع کی گئی ہے. سورہ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں کا ذکر تھا، جہاد کا ذکر تھا، دعائیں تھیں بہت ساری، عیسائیوں کے بارے میں ڈیٹیل بتائی گئی تھی. سورہ نساء کو اگر دیکھا جائے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سورہ نساء کے بارے میں کہ اس میں شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندرونی نظم و ضبط کے بارے میں، یعنی جو ایک خاندان کا نظام کیسے ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر کا ماحول کیسے ہوتا ہے، خاندان کے اندر، گھر کے اندر انفرادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر جب یہ افراد باہر نکلتے ہیں، یعنی خاندان سے باہر جب نکلتے ہیں، ایک معاشرہ بنتا ہے، تو معاشرے کے تعلق سے ایک دوسرے پر ہمارے کیا حقوق ہیں. آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ آپ دیکھیں، ہم انسان اکیلے نہیں رہ سکتے ہیں نا، نہیں رہ سکتے نا اکیلے. مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جڑ کر رہنا پڑتا ہے. ایک ہمارا گھر کے اندر کا معاملہ ہوتا ہے، ایک ہمارا گھر کے باہر کا معاملہ ہوتا ہے، ایک خاندانی ہمارا نظم ہوتا ہے، ایک خاندان کے باہر کا نظم ہوتا ہے. خاندان کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ہمیں دیکھ کر معاملات ڈیل کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں رحم کے رشتے، یہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں اور ایک طرح سے ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے رحم کے رشتوں کی وجہ سے. تو سورہ نساء کا اگر ہم نظم دیکھیں، یا سورہ نساء کو اگر ہم تقسیم کریں تو دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تین حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں اس کے ٹاپکس. ایک تو وہ حصہ ہے سورہ نساء کا جو اندرونی نظام کے متعلق ہے، جو ہمارا خاندانی نظم و ضبط ہے اس کے تعلق سے ہے، اور کس طرح سے ہم معاشرے کی اصلاح کریں، کس طرح سے ہم اپنے خاندان کو مضبوط کریں، اپنے معاملات میں بہتر سے بہتر عدل و انصاف سے کام، اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر بنائیں، کس طرح سے ہم عدل و انصاف سے کام کریں. تو اگر ہم دیکھا جائے تو پہلا حصہ ایک دوسرے کے حقوق کی نگہداشت کرنا، ایک دوسرے پر فضل اور احسان سے کام کرنا، کام لینا، ایک دوسرے پر احسان کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور دوسرا حصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی معاملات سے متعلق ہے، یعنی باہر کے، جس کو ہم کہیں گے کہ انٹرنیشنل لیول یا ملک کے لیول کے طور پر، کہ ہمارا معاشی نظام کیسا ہو، ہمارے ایک ملک سے دوسرے ملک سے تعلقات کیسے ہوں، ایک حکمران کو کیسے ہونا چاہیے، عدل و انصاف والا ہونا چاہیے، اس کی ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے اپنے اطراف کے لوگوں سے، اپنی رعایا سے. تو ایک دوسرا حصہ وہ ہے. اور تیسرا حصہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان دونوں کی روشنی میں تیسرا حصہ مزید اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے تم حقوق ادا کرو تو ان شاء اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات سب کے سب درست ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ الگ الگ مفسرین کی اس میں الگ الگ رائے ہے، وہ تو ہم جب ون بائی ون ایک ایک آیت پڑھتے رہیں گے تو الحمدللہ ہم کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ سورہ نساء میں دراصل ہم سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے. تھوڑا سا غور سے سمجھنے سننے کی ضرورت ہے، اور ہم سب دعا کریں واقعی میں اگر ہم سورہ نساء کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، یقین جانے کہ ہماری جو آپس کی ڈیلنگ ہے، جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں، کون ہوتے ہیں ہمارے آس پاس آپ بتائیں، ہمارے آس پاس ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہماری پھوپھیاں، ہمارے تایا، ہمارے چاچا، ہماری چاچیاں، ہماری مامی، بہت سارے جو قریبی جو خون سے رشتے بنتے ہیں. اور دو قسم کے رشتے ہیں جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، ایک نسب سے اور ایک سحر سے. نسب وہ رشتہ جس میں آپ جس کی بیٹی ہیں سمجھے، پھر انہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد، اور پھر وہی رحم کے رشتے کہلاتے ہیں. کیونکہ رحم مفسرین لکھتے ہیں کہ رحم کسے کہا جاتا ہے، پہلے ہم اس کو سمجھ لیں تو اس سے ہم کو بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کہ رحم جو ایک ہی ماں کی اولاد ہو، اس ایک ہی ماں نے جن کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے ہوں، رحم کیونکہ بچہ دانی کو کہا جاتا ہے، یوٹرس جہاں بچہ 9 مہینے اندر ہی اندر پروان چڑھتا ہے ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ کتنا قریبی رشتہ ہوا نا، جس کو ہم خونی رشتے کہتے ہیں. تو اگر ہم یہ آپس کے تعلقات اپنے اچھے کر لیں، اور سورہ نساء میں وہی بات پر تاکید زیادہ کی گئی ہے، آپس کے رشتوں کو کیسے مضبوط بنائیں، تو اگر ہم آپس کے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر ہم کو اور کیا چاہیے بتائیے، کیونکہ دنیا میں یہی تو ہمیں دیکھنا ہے. تو بہرحال ہمیں اپنے ایک دوسرے کے حقوق کی نگہداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے، اور یہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر خوف نہ ہو. اور ڈر خوف کون سا؟ وہ دور بھاگنے والا ڈر خوف نہیں، بلکہ اس کی سزا سے بچنے کا احساس، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ لازمن اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا، پھر ہم کو سزا جھیلنا پڑے گی. تو بہرحال سورہ نساء میں انہی امور پر، انہی معاملات پر بحث کی گئی ہے، اور اسی کی تاکید کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ فضل کا معاملہ کیا جائے، ایک دوسرے کے چاہے وہ مالی حقوق ہوں چاہے وہ اخلاقی حقوق ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے تعلق کو مضبوط بنایا جائے. پھر اللہ تعالیٰ بار بار اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو اجاگر کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم اگر سمجھیں گے، محسوس کریں گے، تو ہم خود ہی کسی کے حقوق دبانے سے بچ جائیں گے. جب اگر ہم اس بات کا احساس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے سارے معاملات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، الخبیر ہے، وہ ہمارے ہر معاملے کی خبر رکھتا ہے، تو ہم بہت سارے ایسے کاموں سے یا ظلم سے بچ جائیں گے اور بچا لیں گے اپنے آپ کو، کیونکہ ہم جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو اس بات کو ہم کو اپنے اندر مضبوط کرنا ہے. سب سے اہم بات جو بتائی گئی ہے اس صورت میں اور شروعات ہی کی گئی ہے، کہ تم سب آپس میں کیوں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہو، کیوں ایک دوسرے پر سپریورٹی جتاتے ہو، کیوں ایک دوسرے پر اپنے آپ کو فضیلت ظاہر کرتے ہو، تم سب تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو.
तुम्हें कोई ना अमीर है ना गरीब है, अगर अमीर गरीब है भी तो ठीक है वो एक अलग बात है, लेकिन फजीलत में कोई किसी से आगे नहीं है, तुम सब इंसान हो। किसी इंसान को किसी पर गुरूर तकबर फखर करने की जरूरत ही नहीं है, हम सब एक इंसान की औलाद हैं। तो बहरहाल जो अहम बात यहाँ बताई गई है कि तुम अल्लाह ताला से जो सवाल करते हो, ये अल्लाह ताला का नाम लेकर सवाल करते हो, तो लिहाजा इस बात का तुम एहसास करो कि अल्लाह ताला ही के नाम पर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, अल्लाह ताला ही की वजह से तुम एक दूसरे से हुकूक मांगते हो, अल्लाह ताला ही की वजह से एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखने की तुम एक दूसरे को ताकीद करते हो, तो उस रब से तुम डरो। और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा कि जो रहम के रिश्ते हैं उनके साथ तुम्हें कैसी डीलिंग करनी है। अल्लाह ताला तुम्हारे जाहिर को भी जानता है, तुम्हारे बातिन को भी जानता है, तुम उससे भाग कर कहीं छुप नहीं सकते, तुम उसकी अदालत में हाजिर हुए बगैर कहीं जा नहीं सकते, तो लिहाजा तुम अल्लाह ताला से डरो। यानी हुस्न मुआशरत, मुआशरे में तुम्हें कैसे रहना है, रिश्तेदारों के साथ तुम्हारा ताल्लुक कैसा है, तुम्हारी जो रायत है यानी तुम्हारे अंडर जो लोग आते हैं, अगर शौहर है तो उसके अंडर में जो लोग आते हैं, बीवी है तो बीवी के अंडर में जो लोग आते हैं बहैसियत माँ होने के, और जो भी ओहदा अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है यकीनन तुमसे उसके मुतालिक सवाल किया जाएगा। तो बहरहाल तुम इस बात से डरो। और इस सूरत का मकसद हमें क्या समझ में आता है कि जितने हमारे जो दाखली उमूर है, एक तो इज्तिमाइयत और तंजीम की बात की गई है कि आपस में हम मुनज्जम रहें, हमारा खानदान मुनज्जम हो, हमारा मुआशरा मुनज्जम हो। मुसलमानों को तालीम दी गई कि अपने दाखली उमूर में अपने एक दूसरे के हकूक की हिफाजत करें, अगर तुम दूसरों के हकूक अदा करोगे तो इसमें तुम्हारे खुद के हकूक की हिफाजत होगी, आप अगर दूसरों को उनके हकूक देते हैं तो लाजमन आपको भी अपना हक मिलेगा। तो इज्तिमाई मामला हो और इनफरादी मामला हो, फिर चाहे वो माली जिम्मेदारियां हों चाहे वो अखलाकी जिम्मेदारियां हों, उन सबको तुम एहसन तरीके से अदा करने की कोशिश करो, और जाहिलियत की जो बातें हैं उसको सबको उन सब बातों को तर्क कर दो। इन जाहिलियत जमाने जाहिलियत में जो काम होते थे, औरतों को कमजोर समझा जाता था, उनके हकूक की पामाली होती थी, जो जयीफ लोग थे, जो कमजोर थे मुआशरे का, जो कमजोर तबका था, तो ऐसे लोगों के हकूक तुम अदा करने की कोशिश करो जिनको जमाने जाहिलियत में पीसा जाता था या जमाने जाहिलियत में जिनको बिल्कुल इग्नोर किया जाता था। इन तमाम बातों की ताकीद है और तकवा ही से शुरुआत हो रही है, इन बगैर तकवा के कोई काम नहीं हो सकता। फिर वत्तकुल्ला, और अल्लाह से डरो। और हम सब जानते हैं सूरह बकरा हम लोग पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग जानते होंगे कि हमने वहां पर भी पढ़ा था मुत्तकीन कौन होते हैं, तकवा वाले कौन होते हैं। वाव काफ या इसका रूट वर्ड है, और सिर्फ काफ ज़ेर क़ी देखा जाए तो उतना हिस्सा है कि बचना, एक लेटर के ही ये मानी होते हैं। वाव और या तो हरूफ इल्लत है जो शुरू और आखिर में आए हैं, व का या इसका रूट वर्ड है, और सिर्फ काफ ज़ेर क़ी के मानी होते हैं बचना। तो वत्तकु तो बचो, अल्लाह ताला की नाराजगी से बचो, अल्लाह ताला के अजाब से बचो, और तुम कब बच सकते हो, जब तुम एक दूसरे के हुकूक पूरे अदा करोगे। तो यहां पर इब्न जज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये असल में इन्हें जो तकवा है एक्चुअली एक मुकाम है, एक मर्तबे वाला मुकाम है, एक इज्जत वाला मुकाम है तकवा, कि जो मुत्तकी हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको एक ऊंचा मुकाम अता कर देता है, और ये इतना एहतराम और इतना तकरीम वाला मुकाम है, वह मुकाम शरीफ कहा है उन्होंने इसको। तो इसकी असल क्या है, वो कहते हैं इल्म और हाल। और इल्म क्या है, इल्म है कि एक दूसरे के हुकूक के बारे में मुआरफत हो, हम जानते हो कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक दूसरे के ताल्लुक से क्या हुकूक आयद किए हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकाम आए हैं हुकूकुल इबाद में उसको जानना, ये इल्म है। फिर उन सब चीजों पर नजर रखना, तमाम आमाल पर नजर रखना कि तमाम हुकूक हम अदा कर रहे नहीं कर रहे हैं, अपने अकवाल पर भी नजर रखना कि हमारी जुबान से कोई ऐसी बातें तो नहीं निकल रही कि जिसकी वजह से हम एक दूसरे को हर्ट कर रहे हों, एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हों, और मामलत कहां से खराब होते हैं आप बताइए। अपने रिश्तेदारों ही को ले लीजिए, चाहे वो हमारे बहन भाई हों, चाहे वो हमारी देवरानियां जेठानियां हों, चाहे वो हमारे कोई भी रिश्तेदार हों, कहां प्रॉब्लम आती है आप बताइए। आप क्या समझते कि क्या हाथापाई होती होगी, कोई लड़ाई होती होगी? नहीं ना, कोई लड़ाई तो नहीं होती है। आप सोच लीजिए अपनी जिंदगी के पीछे तमाम जो भी उमूर थे उस पर आप नजर डाल लीजिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि मारा मारी हुई हो या हाथापाई हुई हो। तकलीफ किस चीज से मिलती है आप देखिए, या एक दूसरे को कैसे हम हर्ट करते हैं, अपनी जुबान से करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि یہ جو مقام شرف حاصل ہوتا ہے، یہ جو تکریم والا مقام کسی کو حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے سے ہوتا ہے. اور وہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی اصل کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے اس کی اصل ہے علم، جاننا، اس بات کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے کیا حقوق عائد کیے ہیں. مجھے معرفت ہو کہ اللہ تعالیٰ کس بات کا مجھے حکم دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی احکامات آئے ہیں، جب مجھے معلوم ہوگا تبھی تو میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گی نا، نہیں معلوم ہوگا تو کیسے کر سکتی ہوں. اور پھر نظر رکھی جائے تمام اعمال پر، اپنے ہاتھوں کے، اپنے پیروں کے جہاں ہم چل کر جاتے ہیں، اور اپنی زبان کے بھی، کیونکہ زیادہ تر معاملات خراب باتوں سے ہوتے ہیں. آپ ایگری کریں گے نہیں کریں گے اس بات سے؟ کریں گے نا. تو زیادہ تر معاملات ہمارے زبان سے ہی خراب ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ زبان کا زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ تلوار کا زخم تو پھر بھی بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا. تو اپنے جمیع اعمال، جس میں قول بھی شامل ہے، اس پر بھی نظر رکھے، اور اس بات کو بھی جانے کہ کن چیزوں میں میرے لیے خطرہ ہے، یعنی کن کاموں کے کرنے کی وجہ سے میں مشکل میں پڑ سکتی ہوں. تو علم اور حال، اور حال کیا ہے؟ کہ ان تمام معاملات کو اپنے لیے لازم کر لے. جو بھی علم آپ کو حاصل ہوا ہے اس کو لازم کر لے کہ وہ آپ کے دل میں بھی بیٹھ جائے، وہ آپ پر اتنا غالب ہو جائے کہ آپ کا سینہ کھل جائے اور آپ یہ بات آپ کے دل میں گڑ جائے، یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے، قلب آپ کا جس پر مضبوط ہو جائے، آپ کا شرح صدر ہو جائے اور آپ اس سے غافل نہ ہوں. یہی دو چیزیں ہیں جو تقوی تک پہنچاتی ہیں انسان کو، کہ وہ ایک تو علم حاصل کرے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے، اور دوسری بات وہ نظر رکھے اپنے حال پر کہ میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے. اور جب دل میں بات سمجھ آئے گی نا، تو یقین جانے کہ پھر کسی کو اوپر سے آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی باہر کی کوئی قوت کی ضرورت نہیں رہے گی کہ کوئی آ کر آپ کو کہے کہ اچھا فلاں کے حقوق ادا کرو، نہیں، بلکہ آپ خود الحمدللہ اس قدر کانشیس ہو جائیں گے، اس قدر آپ حساس ہو جائیں گے کہ آپ کے ہاتھ سے پھر کبھی کسی کی حقوق کی پامالی نہیں ہوگی. اور اگر ہو بھی جائے گی انسان ہونے کے ناطے، تو فوراً آپ کو احساس ہوگا، جو آپ کا ضمیر رہے گا وہ زندہ رہے گا، اور آپ کا ضمیر آپ کو احساس دلائیں گے کہ اچھا تم نے فلاں کے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا، تم نے فلاں کو یہ جملہ کہہ دیا تھا، طنز کر دیا تھا، چلو معافی مانگ لیتے ہیں. تو یہ چیز دل زندہ ہوتا ہے، اور دل کے اندر جب یہ ساری چیزیں گھر کر جاتی ہیں تو یقین جانیے کہ پھر انسان کے معاملات بہت بہترین ہو جاتے ہیں. اور آپ کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر وَاتَّقُوا اللَّهَ کا لفظ ہے، صرف اللہ سے ڈرو. آپ سچے ہیں، آپ پکے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، سامنے والا پھر آپ کے بارے میں کچھ بھی کہے، آپ پر کتنے بھی الزامات لگائے، آپ کو کتنا بھی برا بھلا کہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہی تقویٰ ہے اصل میں. اور ابن عاشور کہتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ فعل ہے اصل میں، یعنی آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اعمال انجام دیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہیں. یہ تقویٰ ہے. جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے بحیثیت مسلمان کے لگائے ہیں، یعنی خاص مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں اس کو بجا لانا، اور جو زمانے جاہلیت کے جو کام تھے اس کو سب کو چھوڑ دینا، اور اگر لاشعوری طور پر زمانے جاہلیت کے کوئی کام ہو بھی گئے ہیں تو اس کو فوراً ترک کر دینا، اور اسپیشلی حقوق ادا کرنے کے بارے میں الرٹ رہنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے تساہل سے کام نہ لینا بلکہ ایکٹیو رہنا. تو اصل پھر آپ بتائیے کہ جو مقام اور مرتبہ جس کو کہا گیا ہے کہ اصل مقام اور مرتبہ کس کے لیے ہے؟ جو علم رکھتے ہوں، جو حال سے واقف ہوں، یعنی اپنے دل سے واقف ہوں، کہ ان کے دل کے اندر اس بات کا اثر ہے نہیں ہے، یعنی دل میں آپ کے اس بات کا بیٹھ جانا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ صحیح ہے، چاہے اس میں آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ مالی نقصان ہو یا ہو سکتا ہے کوئی دنیاوی نقصان ہو، لیکن آپ کو حقوق ادا کرنا ہے، غافل نہیں ہونا ہے ان حقوق سے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے. اور شیخ سعدی رحمہ اللہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ہی اپنے حکم سے، اپنی عبادت کے حکم سے کیا ہے. اور عبادت میں یہاں کس بات کی تاکید کی ہے؟ کہ ایک تو عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ کر کی جاتی ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، نماز ہے. ایک عبادت معاملات سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکایا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو تو آپ زکوٰۃ ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو، آپ رمضان کے روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کرو صاحب استطاعت تو حج کریں. تو یہ فعل ہی ہے نا ایکچولی. تو کچھ عبادات آپ کے اعمال سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں تقویٰ خاص ہے کہ ان امور کو آپ اپنے سامنے رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے ڈال دیے ہیں، اور تقوی کے ساتھ آپ جب اس کو ادا کریں گے تو اس کا حق آپ ادا کرنے والے بنیں گے. تو وہ جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں رزق عطا کیا, تمہیں بڑی بڑی نعمتیں عطا کی, تمہاری تربیت کی, اور اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی دیکھا جائے تو مرد کی پسلی سے پیدا ہوئیں, یعنی آدم علیہ السلام سے ہی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. اور کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکے, یعنی مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھ دیا, ہسبینڈ اور وائف میں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ صحیح طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہسبینڈ اور وائف ہی کا تعلق قائم ہوتا ہے جو باہر سے آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر محبت ڈال دی ہوتی ہے اور پھر کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے انسان کو سکون اور فرحت بھی عطا کی ہے. تو اسی طرح تقوی ایک ایسی کوالٹی ہے جو آپ کو ہر ایک کے حقوق ادا کرنے پر اکساتا ہے, اور اسی لیے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریسپیکٹ سے پیش آتے ہو, آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہو. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یہاں کیوں کہا گیا کہ تساءلون, تم سوال کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, تم ایک دوسرے کے معاملے میں اپنے حقوق جب مانگتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور ڈرو اللہ سے کہ تم سوال کرتے ہو آپس میں اس کا واسطہ دے کر رشتوں کے بارے میں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایسا کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, یا دیکھو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. یعنی یہ سوالات ہمارے پاس چلتے ہی رہتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہیں اپنے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی کسی کو قرض دیتا ہے اور وہ اس کا قرض واپس نہیں ادا کر رہا ہے, تو کیا کہتا ہے سامنے والا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ, میرا جو قرض تھا وہ واپس کر دو, جو میں نے تمہیں پیسے دیے تھے وہ واپس کر دو. اسی طرح سے ہسبینڈ وائف کے جب اگر خدا نخواستہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, یا بہن بھائیوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, تو کیا واسطہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, تم اپنے تعلقات بہتر کر لو ان سے. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, شوہر کو نصیحت کی جاتی کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, اپنے بیوی کے حقوق ادا کرو. اور اگر بیوی کی طرف سے نافرمانی ہوتی تو بیوی کو واسطہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ, تم اپنے شوہر کے حقوق ادا کرو. تو آپ دیکھیں کیوں ہم اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لاتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ ضرور یہ حقوق ادا کرے گا. کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہ ہو, اس سے محبت نہ ہو, اس کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو, تب تک کوئی اللہ سے ڈرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں حقوق ادا کرتے ہیں. تو یہ جو حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے اصل میں, یا معاملات میں صلہ رحمی ہوتی ہے, یا صلح کے معاملات ہوتے ہیں, ایک فریق دوسرے فریق کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے. جو بھی کچھ ہوتا ہے صرف سب کچھ صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے, اور اللہ کا واسطہ دینے ہی سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ فرما رہے ہیں کہ چاہے اولاد ہو, والدین ہو, شوہر بیوی بچے ہوں, کوئی بھی ہو خاندان کے لوگ, آپس میں جو ایک دوسرے پر حقوق عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کا دار و مدار ادب, احترام, ہمدردی, یہ سب کس چیز پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تقوی پر ہے. اور جب دل کے اندر خیر خواہی ہوگی تو خود بخود آپس میں تعلقات بہتر ہوتے جائیں گے. خوف خدا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوگا, اور یہ تقوی باہر سے کوئی ڈنڈے کے زور پر نہیں پیدا کر سکتا. آپ دیکھیں بعض اوقات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ قانون ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, قانون ایک الگ ہوتا ہے, لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں اصلاح جس کی جاتی ہے وہ آپس میں اللہ تعالیٰ کے تقوی سے ہی کی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تلواروں کے زور سے سروں کو تو جھکایا جا سکتا ہے لیکن دلوں کو نہیں جھکایا جا سکتا. دل کب مغلوب ہوتے ہیں, دل کب سرینڈر کر دیتے ہیں؟ جب جس سے محبت ہوتی ہے. تو اصل میں تقوی کی بیس اگر دیکھا جائے تو محبت ہی ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہو کہ اس کی نافرمانی کے ڈر سے, اس کی سزا کے ڈر سے, اس کے حکم عدولی کے ڈر سے آپ اس کے وہ تمام نافرمانی والے کام چھوڑ دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا, میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی. تو تقوی دیکھا جائے تو ایک ہی آیت میں دو بار تقوی کا ذکر آ گیا. آپ سوچیں. تو اے لوگوں, اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو. اے لوگوں, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یقین جانے کہ یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی پہلی آیت, آپ کو یقین آئے گا کہ یہ ہر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے. آپ سوچیں, ایک نکاح ہونے جا رہا ہے, دو لوگ آپس میں ملنے والے ہیں, شادی کا موقع ہے, کتنی خوشیوں والا دن ہوتا ہے اور کتنا خوشی کا موقع ہے. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, اتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ ان کے اندر تقوی نہیں ہوگا. کیسے بھلا کوئی ایک دوسرے کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ تقوی کی بنا پر ہوتا ہے. تو خطبہ نکاح, یعنی نکاح کے خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہیں, یہ مسنون ہے پڑھنا. اور یہاں پر خطاب یا ایہ الناس ہے کہ اے لوگوں, کیونکہ صرف مسلمانوں کو نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے بلکہ تمام لوگوں کو، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تمام انسان اس میں شامل ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگ ہوں یا بعد میں آنے والے لوگ ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گے، تو سب لوگوں کے لیے ہے. اور اس میں بھی اسماء حسنہ میں سے رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور کیوں رب؟ کیونکہ رب کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیں رب کے معنی کیا ہوتے ہیں، چریشر، نریشر، سسٹینر. اور اردو میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے معنی اس کے، کہ پالنے والا، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، نگہداشت کرنے والا. تو اس نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے وہ تمام ساز و سامان دنیا میں پیدا کر دیے جو تمہارے لیے کارآمد ہو سکتے تھے. وہ تمہارا کفیل بھی ہے، وہ تمہاری پرورش کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری آخر تک پہنچاتا ہے جہاں تک تمہیں پہنچنا ہے، یعنی بڑھاپے تک پہنچاتا ہے. تو اس کی شان ربوبیت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیسے ہمارے رب نے ہمارے لیے تمام چیزیں پیدا کی، کیسے کائنات کو مسخر کر دیا انسان کے لیے. کہ تم اس کے خلاف جاؤ گے؟ کہ تم اپنے اس رب کے ساتھ سرکشی کرو گے؟ کہ تم اپنے اس رب کی مخالفت کرو گے؟ تو وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں تو اس کا لازمن حق ادا کرنا ہوگا. تو اس نے اپنی حکمت، اپنی رحمت سے تم سب کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے تمام سہولتیں مہیا کی. اور آپ دیکھیں کتنا مضبوط رشتہ ہمیں نظر آتا ہے نا یہاں پر، کہ ہم آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں. اور اس سے ایک آپس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک محبت پیدا ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک ہی ہیں ہم. اور یہاں پر ہمیں یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، تو کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے خیر خواہی نہیں چاہیے؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، کسی اور کے آگے سر جھکاتے ہیں، تو کیا ہمارا دل نہیں چاہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں، ہم ان کو ایک رب کی عبادت کی طرف بلائیں، ہم ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنائیں؟ جس شرک اور بتوں کی گندگی میں وہ لوگ الجھے ہوئے ہیں اس سے پاک کر کے ان کو توحید کی طرف لے کر آئیں. تو ایک طرح سے یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی والدین کی اولاد ہیں، تو ہم کیوں نہ پھر اپنے ان بہن بھائیوں کو جو راہ سے بھٹک گئے ہیں اس سیدھی راہ کی طرف لے کر آئیں. تو بہرحال اللہ سبحان تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ ہم سب ایک ہی برادری کے ہیں، ہم سب ایک مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مضبوط رشتے میں باندھا ہے، اور اس میں سب سے مضبوط رشتہ اخوت کا رشتہ ہے. اور اس کا تقاضا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. انسان سب برابر ہیں، کوئی ذات پات کی اونچ نیچ، نسلی، لسانی، رنگ کے بنا پر کوئی امتیازات نہیں ہے. اگر اللہ کے نزدیک کوئی سب سے بہتر ہو سکتا ہے تو اس کے تقوی کی بنیاد پر وہ بہتر ہوگا. تو انسان اپنے آپ کو یہ جو معیارات انسانوں نے بنا رکھے ہیں کہ گورا ہے یا کالا ہے، اس کی بنا پر کسی کو اونچا کسی کو نیچا سمجھے، یہ سب غلط ہے. لہٰذا آپس میں تم تعلقات کو درست کرو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور انہی سے بہت سارے جوڑے پھیلا دیے. تو آپس میں ایک مضبوط تعلق پیدا کیا گیا ہے کہ ہمارا آپس میں ایک مضبوط تعلق ہے، ہم اس تعلق کو قطع نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے. اور اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کا ایسے حق ادا کیا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں سے کتنی محبت تھی. اور پہلے اصل میں خونی رشتہ دار انہی کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں کہ اگر تم صدقہ دو، تم زکوٰۃ دو، یا جو بھی کچھ دو، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو تمہیں وہ بھلائی کرنے کا اجر ملے گا، اور تم اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہو، تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا. کیوں دوہرا اجر ملے گا؟ کیونکہ تم نے ایک تو صلہ رحمی کی اور دوسرا نیک کام کیا. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا کتنا اجر بتایا گیا ہے. تو ہم آپس میں غور کریں، ہم سوچیں، ہم احتساب کریں اپنا کہ ہمارا، میرا اور آپ کا، ہمارا اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. آپ دیکھیں دو ہی ذریعے سے رشتے بنتے ہیں، ایک نسب سے اور ایک سحر سے. سحر سواد ہیرے، یہ قرآن ہی میں ذکر آیا ہے، سسرالی رشتے دار جو شوہر سے نکاح ہونے کے بعد بنتے ہیں رشتے. اور دوسرے رشتے وہ ہوتے ہیں جو خونی رشتے ہوتے ہیں، جو نسب سے بنتے ہیں، جو ایک ماں باپ کی اولاد، ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے بچے، پھر ان سے آپس میں بہن بھائی سارے. تو وہ خونی رشتوں کا ہمارا آپس کا کیا تعلق ہے؟ میرے خود کے جو خونی رشتے دار ہیں، کیا ان کے ساتھ میرا رویہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو بہرحال ہم آپس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی کا نام لے کر اپنے حقوق مانگتے ہیں کہ تم میرا حق ادا کر دو، اللہ کا واسطہ تمہیں، تم فلاں کا حق ادا کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ. تو لہٰذا ہمارے آپس کے خونی رشتوں کے تعلقات سب سے بہتر ہونا چاہیے.
ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نام پر تجھ سے سوال کرتی ہوں، یا اللہ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے کا نام لے کر ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرا کام کر دیجئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جس سے بات کہہ رہے ہیں تو ضرور اس کے دل میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر اگر اس سے کچھ سوال کیا جائے تو وہ اس کو رد نہ کرے، ریجیکٹ نہ کرے. جب ہم اللہ کے نام پر سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ ضرور سامنے والے کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی. تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں، اس کی عبادت کریں، اس کا تقوی اختیار کریں، اس کی تعظیم کریں، کیونکہ وہ نگہبان ہے، وہ رقیب ہے، وہ بندوں کی ہر حرکت، ہر معمولی سی حرکت کو وہ جانتا ہے، ان کے کھلے چھپے کو وہ جانتا ہے، ان کے حال احوال کو وہ جانتا ہے، سب کی خبر رکھتا ہے، اور وہ نگہبان بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نگہبان ہونا کس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے، یا پھر ہمارے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ یہ تقوی کو پیدا کرتا ہے، کہ تقوی کے ذریعے سے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے. اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں میرے رب کو کیا جواب دوں گا، بھلا سامنے والا مجھ سے اللہ کے نام پر اپنا حق مانگ رہا ہے، اور اگر میں نہیں دوں گا تو میں کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئے گی. یہ نہیں، یہ تقوی دراصل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے اس بات کا احساس ہو کہ مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے اپنے رب کے سامنے، مجھے حقوق ادا کر دینے چاہیے جو میرے ذمے بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے پیدا کیا، اسی سے بہت سارے لوگوں کو دنیا میں پھیلا دیا، لیکن سب کو لوٹنا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس لوٹنا ہے. تو لہٰذا بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں. آپ دیکھیں یہی تو وہ درد ہے، وہ احساس ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا. اگر یہ سب درد اور احساس نہ ہوتا آپ بتائیں پھر کیا ہم غاروں اور پہاڑوں میں اکیلے جا کر رہیں؟ ہم جب آپس میں سب ساتھ میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں جو رشتوں سے خوشیاں ملتی ہیں، آپ خود محسوس کریں، آپ کو اپنے خونی رشتوں کے ساتھ بیٹھ کر مل کر جو خوشیاں ملتی ہیں وہ کیسی خوشیاں ہوتی ہوں گی. کل ہم ایک جگہ تقریب میں جانا ہوا تھا ہمارا، اور ہم آپس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سارے ہمارے ٹیچرز ساتھی ہی تھے ماشاء اللہ جو قرآن پڑھاتے ہیں جگہ جگہ. تو ہم لوگ وہی دیکھ رہے تھے کہ جب لڑکی کے میکے والے آئے تو لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنی بہنوں کو اور اپنی امیوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ اس سے پہلے نہیں نظر آئی، حالانکہ باقی دوسرے لوگوں سے بھی وہ خوش تھی، لیکن اپنے خونی رشتوں کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے، آپ خود دیکھیں جو اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر آپ کو خوشی ملتی ہے، جو اسپیشلی جو لوگ باہر ملکوں میں رہنے والے ہیں، آپ خود بتائیے کتنی یہاں پر الحمدللہ دعوتیں ہوتی رہتی ہیں، یہاں پر بھی شادیوں کا اہتمام ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ہم ملتے جلتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہمارا دین کا رشتہ بہت مضبوط ہے، اور دین کے رشتے سے بہت زیادہ ہم کو ایک دوسرے سے انسیت ہے، لیکن جو خونی رشتوں سے جو خوشی ملتی ہے جب آپ جاتے ہیں انڈیا یا پاکستان اپنے ملکوں میں اپنے والدین کے پاس، تو آپ دیکھیں کہ وہ چہروں کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ خوشی آپ کہیں سے خرید کر لا سکتے ہیں بھلا؟ اور رشتہ داروں کے ساتھ جس طرح سے رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب آپ رشتے دار نہیں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے جانے آنے کے لیے، ایک جھجک سی ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے میکے جانے کے لیے پوچھنا پڑتا ہے، اپنی والدہ سے ٹائم لینا پڑتا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو ٹائم بتائیں کہ نہیں فلاں وقت نہیں فلاں وقت آنا، نہیں. تو جو خونی رشتے ہیں اس کی بات ہی بالکل الگ ہوتی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم اس وجہ سے دیا کہ ہم آپس میں صلہ رحمی کے معاملات کریں، قطع رحمی کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بالکل اجازت نہیں دی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ہم ادا کریں، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا میرے اور آپ کے ذمے لازم ہے، اور اسی لیے یہ درد یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کیا کم تھے کروبیاں. یعنی فرشتے تھے بہت سارے عبادت کے لیے، وہ تو عبادت کر ہی رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور شجر حجر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، تو عبادت کرنے کے لیے بہت لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ کہ ہم ایک دوسرے کے درد کا احساس کریں، ہم ایک دوسرے کی خوشی ناخوشی کا احساس کریں، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی نہ کریں، کسی کو ہرٹ نہ کریں، نہ زبان سے نہ اپنے عمل سے. تو اس بات کو آپ خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں دو بار تقوی کا ذکر کیا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تقوی کا تعلق، دراصل تقوی کا بار بار یہاں پر ذکر کیوں کیا گیا، کہ حقوق العباد کا تعلق بھی حقوق اللہ سے ہے، کہ رشتہ داروں کے حقوق کو قائم کرنا حقوق اللہ میں شمار ہوتا ہے، جن کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیسے کیا، صلہ رحمی کے لیے، صلہ رحمی کے ساتھ، اور خاص طور سے بیویوں کے ساتھ صلہ رحمی، یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. اور دیکھا جائے تو پوری کی پوری آیات ہی، سوری پوری کی پوری سورت ہی آپ کو اسی بات پر مشتمل ملے گی. یعنی اس مبارک سورت میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کو واضح کیا گیا ہے، اور اس نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وخلق منہا زوجہا، یعنی شوہروں اور بیویوں کے حقوق
کی بات کی گئی ہے کہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ اسی شوہر سے اس کا جوڑا بنا ہے. یعنی تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو, اس کو قائم کرو, کیونکہ بیویاں بھی شوہروں کی کے سلب سے پیدا کی گئی ہیں. بس شوہر اور بیویوں کے درمیان قریب ترین نسب, مضبوط ترین اتصال اور نہایت قوی رشتہ, یہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. سبحان اللہ. اسی بنا پر ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کتاب بدء الخلق میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا, کیونکہ عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے, اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر یوں ہی چھوڑ دو تو ٹیڑھی ہی رہے گی, لہٰذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو. سبحان اللہ. یعنی اس صورت میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں زیادہ تر آئلی یعنی خاندانی اور معاشرتی قوانین ملیں گے یا اس پر بات ملے گی, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آنا ضروری ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے. اور یہاں پر بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق کی بات کی ہے اور قطع ارحام سے منع کیا ہے, یعنی قطع تعلق سے منع کیا ہے اور آپس میں تعلقات کو جوڑنے کا کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص صفت یہاں بیان کی ہے, رقیبہ, کہ وہ تم پر نگران ہے, وہ سب کچھ تمہارے تمام اعمال وہ جانتا ہے اور تمہارے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے, وہ شمار کر رہے تمہارے اعمال کو, تم کو اس کے پاس جانا ہے. تو تم خود سوچ لو کہ تم کیا چیز لے کر جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ تم کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے اور جمع کرے گا اور تم سے سوال کرے گا. لہذا قطع تعلقی سے بچو, رحم کے رشتوں کو جوڑو اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور خاص طور سے شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کا خیال رکھے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کا خیال رکھے. اور اس تعلق سے بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں اور زیادہ تر احادیث صحیح بخاری کی, انشاءاللہ ہم وہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پر ایک آخری بات ہم یہ کر لیں آج کے لیسن میں کہ سوال ہے آپ کے لیے اور احتساب ہے, یہ سب کے لیے ہے, میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. میں خود اپنے آپ سے بھی سوال کرتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی یہ ہوم ورک دیتی ہوں, اور آپ بھی لکھ لیں کہ اصل تقوی کی اصل بنیاد کیا ہے, یا تقوی کن دو چیزوں سے مل کر حاصل ہوتا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا. یہ جو شریف مقام ہے اس کی اصل کیا ہے, علم اور حال جو ہم نے پڑھا تھا. اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس آیت میں دو دفعہ تقوی کی تاکید کیوں کی گئی ہے, ایک ہی آیت میں دو بار تقوی کی تاکید کیوں کی گئی ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں اور کیوں ہم ان رشتوں کی بہتری کے لیے ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہیں, کس وجہ سے. اور ایک ہوم ورک ہے خاص آپ کے لیے کہ جب بھی آپ یہ سنیں سبق لیسن, جب بھی سنیں, آپ اپنے دن کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, ایک جدول بنائیں کہ آپ اپنے خونی رشتہ داروں کی زیارت کریں گے, یعنی ان کے پاس وزٹ کریں گے آپ, اور اگر وہ دور رہتے ہوں تو ان کو کوئی چیز ارسال کریں گے, چاہے تو خط یا تو ای میل یا میسج یا فون کریں گے آپ ان کو. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ ایسے آپ کے وہ خونی رشتہ دار جن سے آپ کی بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی, تو آپ سب سے پہلے آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیے کہ آپ کون سے دن ان کے گھر وزٹ کریں گے, یا وہ روٹھے ہوئے لوگ یا وہ روٹھے ہوئے رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہیں یا آپ ان سے ناراض ہیں, تو آپ پہل کر کے اجر کمائیے, کیونکہ دو لوگوں کے اعمال جمع نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے پاس جب تک وہ قطع تعلق کیے رہے ہیں. تو جب تک آپ ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں تو آپ کے اعمال بھی جمع نہیں ہوں گے, نیک اعمال رکے رہیں گے. تو آپ بتائیے کہ چاہتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے سے رک جائیں. تو یہ میرا اور آپ کا ہوم ورک ہے کہ ہم وہ رشتہ دار جن سے ہم بہت دن سے نہ ملے ہوں ان سے ضرور ملیں, ان سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں, ان کے گھر وزٹ کریں, اور جو دور رہتے ہیں ان کو یا تو فون کریں یا پھر ان کو خط لکھیں. خیر خط کا زمانہ تب رہا نہیں, اب تو واٹس اپ اور میسیجز کا زمانہ ہے یا فون کا زمانہ ہے, تو آپ فون کر لیں, کال کر لیں, ان سے بات کر لیں اور اپنے تعلقات کو ان سے بہتر بنائیں. یہ میرا اور آپ کا ہوم ورک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ تمام معاملات کو بہتر طریقے سے نبھانے والے, ادا کرنے والے بنے, اپنے خونی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے بنے, آپس میں ہم ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے بنے. آپ دیکھیں رشتے نبھ نہیں سکتے جب تک کہ خیر خواہی نہ ہو, درگزر کا معاملہ نہ ہو. چھوٹے چھوٹے آپس میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں بعض وقت, کیونکہ ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے حقوق مانگیں اور دوسروں کے حقوق ادا نہ کریں. ہمارا دل چاہتا ہے اچھا ہماری بھابھی نے یہ کرنا چاہیے تھا, ہماری نن نے یہ کرنا چاہیے تھا, ہماری دیورانی نے یہ کرنا چاہیے تھا, ہماری جٹھانی نے یہ کرنا چاہیے تھا, ہم سب سے چاہتے کہ وہ کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے تھا ان کے لیے. بعض اوقات بہنوں کو بہنوں سے شکایت ہو جاتی کہ اچھا میری بہن نے میرے لیے یہ نہیں کیا, میری امی نے میرے لیے یہ نہیں کیا, میرے بھائی نے میرے لیے یہ نہیں کیا. میکے سے بہت ساری توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں. تو نہیں, میکے والوں سے لیتے ہی نہ رہیں بلکہ میکے والوں کو دیں بھی, उनका भी हक बनता है, उनको भी कुछ दीजिए, अपनी खदमात दीजिए, उनको तोहफे तहाइफ दीजिए। और सबसे पहली बात, अच्छी बात, गुड़ ना दे गुड़ किसी बात तो करे, तो मीठी बात कर लीजिए अपने रिश्तेदारों से, खून रिश्तों से। आप देखिए, मुस्कुराकर मिलना और अच्छे से मिलना, ये तमाम पीछे की रंजिशों को भुला देता है। और सबसे करीबी हमारे साथ जो है तो वो हमारे शौहर हैं, लिहाजा। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डंडी खवातीन वहीं मारती हैं, शौहरों के साथ सिला रहमी करने से या शौहरों के साथ अच्छे ताल्लुक बनाने से। तो सबसे पहले हकदार हमारे अच्छे अखलाक के हमारे घर वाले हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, उनसे मुस्कुराकर बात करिए, उनसे सिला रहमी से बात करिए, शौहरों के हकूक अदा करिए, शौहरों के साथ अच्छे से बात करिए। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ये सब हकूक को सही तरीके से अदा करने वाले बने। आमीन। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها